ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا. آج ہم نے سورہ کہف مکمل کی ہے، سورہ مریم اور سورہ طٰہٰ. سورہ کہف جو ہے یہ کہف عربی میں کہتے ہیں غار کو. پچھلی امتوں میں ایک بادشاہ تھا جو کافر تھا، اس کی رعایا بھی کافر، تو ان میں چند نوجوانوں کو اللہ نے ایمان کی توفیق عطا فرمائی. چونکہ یہ واقعہ یہودیوں میں مشہور تھا، اس لیے یہود نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے سوال کیا کہ اصحاب کہف کون تھے، ان کا واقعہ کیا ہے، اور وہ غار میں کتنے عرصے رہے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں کل بتاؤں گا، اور آپ نے انشاءاللہ نہیں کہا، بھول گئے. تقریباً 15 دن تک وحی میں تاخیر رہی، اور پھر وحی نازل ہوئی اور اس میں یہ واقعہ بھی بیان کیا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنبیہ بھی کی گئی کہ آپ انشاءاللہ ضرور کہیں، کیونکہ یہ جو وحی آتی ہے یہ اللہ کی، اللہ آپ کو بتاتا ہے، تو اللہ چاہے گا تو آپ بتائیں گے، نہیں چاہے گا تو آپ نہیں بتا سکتے. بہرحال وہ اصحاب کہف کا واقعہ، اللہ نے فرمایا انہم فتیتن آمنوا بربہم، چند نوجوان تھے جو اپنے رب پر ایمان لے آئے، اور ہم نے ان کی ہدایت اور زیادہ ان کو ہدایت دی. وہ کہنے لگے کہ اپنے علاقے سے ہجرت کریں، جس علاقے میں انسان کے لیے اپنے دین کو بچانا ممکن نہ رہے تو اس علاقے کو چھوڑ کے چلے جانا واجب ہے، لازم ہے. جو لوگ یورپ میں رہتے ہیں، ان کے نباس بیان بھی سن رہے ہوں نیٹ پر، ان کے لیے یورپ یا امریکہ میں رہنا صرف اور صرف اور صرف اس شرط کے ساتھ جائز ہے کہ وہ اپنے اور اپنی اولاد کے دین اور ایمان کو محفوظ رکھ سکیں. اگر کسی کو یہ خطرہ ہے ظن غالب کے درجے میں کہ میں اپنے دین کو یہاں محفوظ نہیں رکھ سکتا، زنا میں پڑ جاؤں گا، شراب میں پڑ جاؤں گا، یا میں تو محفوظ رہوں گا لیکن میری اولاد بگڑ جائے گی، لڑکی میری جب 18 سال کی ہوگی تو اپنے بوائے فرینڈ کے ساتھ مجھے ٹاٹا کر کے نکل جائے گی، تو ایسی صورت میں وہاں رہنا جائز نہیں، کیونکہ دین پہلے باقی ساری چیزیں بعد میں. تو اللہ نے فرمایا کہ یہ نوجوان نکلے، جب شام کا ٹائم وقت ہونے لگا تو انہوں نے کہا فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ، فی الحال اس غار میں رات گزارو، یَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ، اللہ کوئی نہ کوئی رحمت کا انتظام کر دے گا. کیونکہ منزل معلوم نہیں کدھر جائیں، یہاں سے نکل گئے کس ملک میں جا کے پناہ لیں، کہاں ٹھہرے، تو فی الحال اس غار میں وقت گزارو. اللہ فرماتے ہیں کہ فلبثوا فی کہفہم 300 سنین وازدادوا تسعا، تو وہ اس غار میں 309 سال تک سوتے رہے، 309 سال تک. ونقلبهم ذات الیمین وذات الشمال، ہم ان کو دائیں اور بائیں کروٹ بھی دیتے تھے تاکہ ایسا نہ ہو زمین پر ایک جگہ لگے لگے جسم گلنا شروع ہو جائے. اور فرمایا کہ وترشم سیدا طلع تزاور عن کہفہم، وہ اس زاویے میں تھے کہ جب سورج طلوع ہوتا تو بھی کتراتا ہوا نکلتا کہ ڈائریکٹ براہ راست دھوپ ان پہ نہ پڑے، اور غروب میں بھی ایسا ہی. وکلبہم باسط ذراعیہ بالوسید، اور ان کا کتا وہ غار کے دہانے پر اپنے دونوں پاؤں کو، جیسے وہ کتا اپنے بازوؤں کو لٹا کے بیٹھتا ہے نا، ایسے بیٹھا ہوا تھا. لبی طلعت علیہم، اور ان کے چہرے پر اللہ نے ایسا روب ڈال دیا، کتے پر بھی اور چہرے پر بھی. لولیت منہم فرارا ولملئت منہم رعبا، کہ اگر ان کو دیکھتے تو وہاں سے بھاگ جاتے اور تمہارے دلوں میں روب پیدا ہو جاتا. تو فرمایا کہ 309 سال تک یہودی کہتے تھے 300 سال تک، تو قرآن نے بتایا 309. تو اس میں بڑی زبردست تدبیق ہے کہ شمسی اعتبار سے 300 بنتے ہیں اور قمری اعتبار سے 309، پورے 309 سال بنتے ہیں. تو اسلام نے ظاہر اپنی زبان میں بتایا قمری حساب سے. تو وہ 309 سال تک سوتے رہے. فرمایا ثم بعثناہم، پھر ہم نے ان کو جگایا. اس 309 سال کے عرصے میں ان کی حکومت کا تختہ الٹ گیا اور وہاں کوئی نیک لوگوں کی حکومت قائم ہو گئی، مسلمانوں کی حکومت. فرمایا فَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ، پھر اب یہ اٹھے آپس میں پوچھنے لگے کم لبستم، پتہ نہیں بھائی کتنا ہم سوئیں. قالوا لبسنا یوماً او بعض یوم، ایک نے کہا کہ ہم شاید پورا 24 گھنٹے سوئے ہیں، بعض نے کہا نہیں 24 گھنٹے سے کم. کیونکہ وہ تو یہی دیکھ رہے تھے نا، جب ہم سوئے تھے سورج یہاں تھا، اٹھے تو سورج پتہ نہیں تھوڑا آگے کو گیا ہوا ہے، تو یا تو 24 گھنٹے سو گئے ہیں یا یہ کہ اس سے کچھ کم، سمجھ میں نہیں آیا ان کے. پھر کہنے لگے، بحث مباحثہ ہونے لگا آپس میں، کتنی دیر سوئے ہیں ہم. قالوا ربکم اعلم ما لبستم، پھر فیصلہ یہ کیا کہ بھئی اللہ ہی جانتا ہے کتنا ٹائم ہم سوئے ہیں، ہمیں تو سمجھ میں نہیں آ رہا. ان باتوں کا چھوڑو، فبعثوا احدکم بورقکم ہذہ الی المدینہ، یہ جو رائج البک سکہ ہے نا، جو بھی چاندی کی ورق تھی، ورق تھے ان کے پاس ڈھلے ہوئے سکے، ان کو لے کے جاؤ. ان میں سے ہم میں سے ایک آدمی کو بھیجا کہ جاؤ شہر میں کھانے پینے کی کوئی چیز چپکے سے خرید کے لے آؤ. وَلْيَتَلَطَّفْ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا، اور جا کے پاکیزہ کھانا لے کر آنا، حلال کھانا. اس سے یہ بھی مسئلہ پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی کافروں کے ملک میں رہ رہا ہو تو اسے یہ ضروری ہے کہ وہ حلال کھانے کو تلاش کرے. چائنا میں چلے جاتے ہیں مینڈک کھا کے آ رہے ہیں وہاں پہ، اور کتے بھی کھا رہے ہیں. اور ہمارے ایک جاننے والے انگلینڈ گئے، 5 سال 4 سال وہاں گزارے، 3 سال یا 5 سال آئے. میں نے کہا حلال کیسے کی گوشت ووشت کیسے کھاتے تھے، وہاں تو بڑا مشکل ہے. انہوں نے کہا میں چکن کھاتا تھا اور کوئی چیز نہیں. میں بڑا خوش ہوا، میں نے کہا چلو چکن کھا رہے ہیں. تو میں نے کہا آپ نے یہ بتایا کہ انگریزوں کی دعوتوں میں بھی آپ جاتے تھے اگر چکن ہوتی تھی؟ تو اس نے کہا ہاں بتاتا تھا. میں نے کہا انگریز تو ذبح نہیں کرتے؟ میں نے کہا اتنی سختی تو نہیں ہے نا اسلام، اتنی تو ہم سور نہیں کھا رہے اور اوٹ پٹانگ چیزیں. چلو چکن اب اس کو ذبح ہوگا، وہ وہاں کہاں سے ہم کریں گے. یاد رکھو بغیر ذبح کیے ہوئے چکن کھا لینا یا سور کھا لینا برابر، تو مردار ہے نا، مردار تو حرام. تو باہر ملکوں میں جو لوگ رہتے ہیں ان پر یہ لازم ہے کہ گوشت کے بارے میں جستجو کریں. فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا، دیکھے پاکیزہ کھانا، کیونکہ ہم مسلمان ہیں، جو آ جائے پیٹ میں اتار نہیں لیتے ہم لوگ. فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ، تو اور اس میں سے کچھ لے کر آئے. وَلْيَتَلَطَّفْ، اور یہ کام بڑی خاموشی سے چپکے سے ہونا چاہیے. وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا، کسی کو پتا نہ چلے کہ ہم چونکہ بھاگے ہوئے ہیں وہاں سے، پکڑے جائیں گے، تو اس لیے چپکے سے جا کے منہ ڈھانپ کے، چہرہ ڈھانپ کے اور چپکے سے خوراک لے کر آ جائے. اِنَّهُمْ يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ يَرْجُمُوكُمْ، کیونکہ اگر ہم پکڑے گئے تو یرجموکم، یہ لوگ ہمیں پتھروں سے مار مار کے ہلاک کر دیں گے. او یعیدوکم فی ملتہم، یا زبردستی ہمیں اپنے واپس دین میں لے جائیں گے. ولن تفلحوا اذن ابدا، اور اگر ہم ان کے دین میں کنورٹ ہو گئے، دوبارہ چلے گئے، پھر تو ہم ہرگز کامیاب نہیں ہو سکتے، آخرت کے لحاظ سے برباد ہو جائیں گے. تو وہ جب سکہ لے کر گیا نا تو سارا نقشہ ہی بدلا ہوا، لوگ بدلے گئے، سکے بدلے گئے. دکاندار نے کہتے ہیں جب سکہ دیکھا تو اس نے کہا یہ تو قاف میم کا سکہ ہے، یہ اس زمانے میں کہاں سے، پرانے وقتوں کا قصہ. بہرحال وہ پھر تفتیش کی، وہ سب غار والے آئے اور پتہ چلا، تو پھر وہ تفتیش ہوئی تو پتہ چلا بھائی یہ لوگ تو بہت پرانے لوگ، اس زمانے میں بھی تفتیش کرنے والے تو ہوتے ہوں گے، یہ تو ساری وہی باتیں کر رہے ہیں. جو پھر انہوں نے اپنا واقعہ سنایا، لوگوں کو یقین آ گیا کہ اللہ نے ان کے ساتھ ایک معجزے کا معاملہ کیا ہے، کرامت کا معاملہ کیا ہے. ان لوگوں کو کیونکہ دین پر انہوں نے استقامت دکھائی تو اللہ نے ان کو ان کی دنیا سنوارنے کے لیے ان کو 309 سال تک غار میں سلایا ہے. تو ان کے انتقال کے بعد جو ہے نا، جب ان کا انتقال ہو گیا تو لوگوں نے عقیدت میں، کسی نے کہا ہم مسجد بنائیں گے، کسی نے کہا ہم یہ بنائیں گے، تو پھر ان لوگوں نے اس جگہ پہ مسجد بنائی. یہاں سے بریلوی استدلال کرتے ہیں کہ مزاروں پہ مسجدیں بنانا جائز ہے، ٹھیک ہے نا، یہ آیت پیش کرتے ہیں کہ دیکھو انہوں نے بھی کہا تھا کہ وہ ہم جو ہے نا مسجد بنائیں گے وہاں پر جہاں ان کا انتقال ہوا یا وہ غار کے قریب. مجھے اس آیت کی صحیح تفصیل معلوم نہیں ہے کہ غار میں نے اس میں دیکھی بھی ہے, اس میں کہیں مجھے ملی نہیں تفصیل کہ غار میں بنائیں گے, یا کوئی صحیح حدیث اس بارے میں. ممکن ہو, میں کوئی یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ میرا علم اتنا ہے کہ مجھے دنیا کی ہر چیز کا پتہ ہے. ہو سکتا ہے اس بارے میں صحیح حدیث ہو, لیکن میں ابھی تک مطلع نہیں ہوا. شاید زیادہ گہرا مطالعہ کروں تو شاید مطلع ہو جاؤں. تو اگر تو وہ غار پہ بنائی ہے مسجد, پھر تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اور اگر ان کی قبروں کے قریب بنائی ہے تو سیدھی سی بات ہے بھائی, ہماری شریعت میں یہ چیزیں حرام ہیں, ناجائز ہیں. ٹھیک ہے نا, نبی علیہ السلام نے کہیں 1400 سال کی تاریخ میں کوئی سی قبر پہ کوئی مسجد نہیں بنائی, شرک کے دروازے کو بند کیا ہے. کیونکہ قبرستانوں میں اگر مسجدیں ہوں گی, حدیث میں آتا ہے اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ, کہ جیسے قبرستان میں نمازیں نہیں ہوتی, تلاوت نہیں ہوتی, تو گھروں کو بھی ایسا نہ بناؤ. تو پتہ چلا قبرستان تلاوت اور نمازوں کی جگہ نہیں ہے, اس حدیث سے پتہ چلا. تو حدیث میں آتا ہے اپنے گھروں کو تلاوت سے, ذکر سے اور نمازوں سے آباد کرو. قبرستان میں تلاوت کرنا, یہاں ایک شرعی مسئلہ بھی بتا رہا کہ کسی کی عزیز اور لواحقین میں سے کسی کا انتقال ہو گیا ہو, قبرستان میں جانا دو وجہ سے جائز ہے, بس دو وجہ سے. ایک تو یہ کہ آپ کے کسی عزیز کا انتقال ہو گیا, آپ ان کی قبر کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں, یہ بھی جائز ہے بلکہ ثواب ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ چاہے سفر کر کے جائیں, چاہے محلے پڑوس میں ہی ہو. ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالی, انہوں نے یہ مسئلہ ایک جمہور سے ہٹ کے انہوں نے مسئلہ یہ بتایا, ان کی رائے تھی, تحقیق تھی, کہ سفر کرنا, سفر کر کے قبر کی زیارت کے لیے جانا جائز نہیں ہے. سمجھ میں آ رہی نا, یعنی اتنا لمبا سفر کہ جس میں انسان شرعی مسافر بن جائے, سفر کر کے قبر کی زیارت کے لیے جانا جائز نہیں ہے. چنانچہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جو لوگ مدینہ جاتے ہیں اور یہاں سے نیت ان کی یہ ہو کہ نبی کی قبر کی زیارت کے لیے جا رہا ہوں, تو یہ بھی جائز نہیں ہے. اور اس کی دلیل وہ یہ دیتے ہیں, لا تشد الرحال الا الى ثلاثه مساجد, کہ کجابہ نہیں کسا جائے گا, یعنی سفر نہیں کیا جائے گا مگر صرف اور صرف تین مسجدوں کے لیے, ایک مسجد حرام, مسجد نبوی اور مسجد اقصا. تو ان تین مسجدوں کے لیے کجاوا کسا جائے گا, سفر کیا جائے گا. تو یہ بات یاد رکھیے کہ یہ مذہب جمہور کے بھی خلاف ہے اور تحقیق کے بھی خلاف ہے. اس کے مکمل دلائل تو میں ابھی دینے کا وقت نہیں ہے, مختصر مختصر. سب سے پہلی بات یہ کہ جو یہ حدیث پیش کی جا رہی ہے نا, یہ حدیث مسجدوں کے بارے میں کہ تین مسجدیں ایسی ہیں جن کو اللہ نے ایسی فضیلت دی ہے کہ ان میں باقاعدہ سفر کر کے ان کی زیارت کے لیے جانا بذات خود عبادت ہے, اور ان تین مسجدوں کے لیے علاوہ کوئی مسجد ایسی نہیں ہے کہ جس میں سفر کر کے اس کی زیارت کے لیے جانا باقاعدہ عبادت ہو. اب کوئی آدمی الفلاحی مسجد دیکھنے کے لیے آتا ہے اسلام آباد سے, تو ظاہر ہے اسے کہا جائے گا کہ بھئی یہ مقام اور مرتبہ الفلاحیہ کا نہیں ہے کہ آپ وہاں سے چل کے یہاں آئیں. یہ مقام کس کا ہے؟ مسجد حرام کا ہے. اس میں جانا ہی عبادت ہے, مسجد نبی کو دیکھنا ہی عبادت ہے, اور اسی وجہ سے وہاں عبادت کا ثواب بھی بہت زیادہ. باقی اس کا اس سے کوئی تعلق کہ اس میں باقی ہر قسم کے سفر پر پابندی لگائی گئی ہے؟ یہ نہیں, کیونکہ باقی سفر تو آپ اگر اسلام آباد کی مسجد جاتے ہیں زیارت کرنے کے لیے, مجھے اسلام آباد کی مسجد نہیں ہے شاپ, اس کی خوبصورتی دیکھنے کے لیے, جائز ہے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. آپ اگر جاتے ہیں یہاں سے سفر کر کے جاتے ہیں تفریح کے لیے حیدرآباد جاتے ہیں, ٹھیک ہے آپ کے لیے. تو سفر کرنا انسان کے لیے تجارت کے لیے بھی جائز ہے, علم کے لیے بھی جائز ہے, اور بھی بہت سارے کاموں کے لیے سفر کرنا چاہیے. تو صرف مسجدوں کے بارے میں یہ حدیث جو ہے نا وارد ہوئی ہے. اور ایک عربی زبان کا قاعدہ ہے کہ مستثنی میں اصل یہ ہے کہ وہ مستثنی منہ کی جنس میں سے ہو. اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں کہ جب ہم یہ کہتے ہیں نا کہ میرے پاس سب آئے سوائے زید کے, میں جب کہتا ہوں میرے پاس سب لوگ آئے سوائے, بلکہ لوگ بھی نہیں کہتا, سب آئے سوائے زید کے, تو سب کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ وہ بھی لوگ ہوں گے اس میں, کیونکہ زید انسان ہے تو سب سے کیا مراد ہوگا؟ بولیے بھائی, انسان. تو مطلب یہ ہوگا کہ میرے پاس سب انسان یا پوری قوم, جن میں زید بھی ایک فرد ہے, وہ سب آ گئے مگر زید ان میں نہیں آیا, ٹھیک ہے نا. تو مستثنی میں اصل یہ ہے کہ مستثنی منہ کی جنس میں سے ہوتا ہے. تو حدیث میں جب آتا ہے نا کہ سفر جائز نہیں ہے, کیا مطلب؟ کسی بھی مسجد کہیں بھی جائز نہیں ہے سوائے تین مسجدوں کی طرف، تو پتا چلا جس سے استثناء کیا جا رہا ہے اس سے مراد بھی مسجدیں ہیں. تو جب تک اس کے خلاف کوئی قرینہ نہ ہو اس سے مسجدیں مراد لی جاتی ہیں. تو اس لیے جمہور کا یہ مذہب ہے کہ قبر کی طرف سفر کر کے جانا بھی جائز ہے. تو اگر آپ کے والد کی قبر حیدرآباد میں ہے، آپ زیارت کے لیے جانا چاہتے ہیں تو جائز ہے. اور صحیح مسلم کی حدیث بھی ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں نے اللہ سے اجازت مانگی کہ میں اپنی والدہ کی قبر کی زیارت کروں، تو اللہ نے مجھے اجازت دے دی مگر دعا کی اجازت نہیں دی. تو اسی طرح اپنے والد کی قبر کی زیارت، عرب بعض عرب علماء اس میں بہت تشدد برتتے ہیں اس معاملے میں، وہ کہتے ہیں قبرستان جانا صرف ایک نیت سے جائز ہے، وہ نیت یہ ہونی چاہیے کہ آخرت کی یاد تازہ ہونا. تو ہمارے ہاں علماء یہ کہتے ہیں، جو جمہور کا بھی یہی مذہب ہے، عرب بھی اس میں ہے عجم بھی، کہ نہیں اپنے عزیز و اقارب کی قبر کی زیارت کے لیے جانا بھی جائز ہے، اور اگر نیت اچھی ہو تو ثواب بھی ہے. کوئی اپنے والد کی قبر کی زیارت کے لیے محبت کی بنیاد پہ جاتا ہے تو جائز ہے. سوال پیدا ہوتا ہے وہ قبر دیکھ کے کرے گا کیا، قبر دیکھ کے وہ کرے گا کیا؟ تو بات یہ ہے کہ انسان کو جس سے محبت ہوتی ہے اس کے در و دیوار سے محبت ہو جاتی ہے. یہ ایسی بات ہے کہ جس کا تعلق انسان کے جذبات سے. لوگ پرانے کھنڈرات دیکھنے کے لیے جاتے ہیں نا، وہ امر من الدیاری دیاری لیلا وقبل ذل جدارا وذل جدارا وما حب الدیاری شغف نقل بھی ولیکن حب من سکنت دیارا. امرؤ القیس ایک شاعر گزرا ہے، کہہ رہا میں جب گھروں کے قریب سے گزرتا ہوں در و دیوار سے لیلا کے، تو میں کبھی اس دیوار کو چومتا ہوں کبھی اس دیوار کو چومتا ہوں. آگے کہہ رہا ہے وما حب الدیاری شغف نقل بھی، لوگوں میں بیوقوف نہیں ہوں کہ مجھے دل میں دیواروں کی محبت پیدا ہو گئی ہے، ایسا بیوقوف نہیں. ولیکن حب من سکنت دیارا، اصل میں ان دیواروں کے پیچھے میرا محبوب رہتا ہے اور ان دیواروں کی اس سے نسبت ہے، یہ محبوب کی دیوار ہے اس لیے مجھے ان سے محبت ہو گئی. یہ انسان کی فطرت ہے. لیکن قبر کو جا کے چومنا نہ شروع کرتے ہیں ابا جی، ٹھیک ہے نا، یہ جائز نہیں ہے. کیونکہ قبروں میں ایک شرک کا پہلو بھی ہے، قبر پرست لوگ عبادت کرتے ہیں تو شریعت نے شرک کے دروازوں کو بند کیا ہے، بس جائیں اور وہاں جا کے دعا بھی کر سکتے ہیں. تیسری چیز جس کے لیے لوگ جاتے ہیں وہ غلط ہے، وہ یہ کہ قبروں پہ جاتے ہیں لوگ ایصال ثواب کے لیے، یہ جائز نہیں ہے. کیونکہ ایصال ثواب یہاں بیٹھ کے بھی بولیے بھائی بولو بھائی ہو سکتا ہے، ابا کے لیے دعا یہاں بھی ہو سکتی ہے، تلاوت کا ثواب یہاں بیٹھے بیٹھے بھی پہنچایا جا سکتا ہے، صدقات و خیرات کا ثواب یہاں بیٹھے بیٹھے بھی پہنچایا جا سکتا ہے. سمجھ رہے ہیں نا بات؟ آپ گئے تو قبر کی زیارت کے لیے، لیکن وہاں جا کے آپ کو خیال آ گیا کہ چلو میں ابا کے لیے دعا کر لوں، تو یہ بھی جائز ہے. گئے دعا کے لیے نہیں، گئے زیارت کے لیے، لیکن آپ نے کہا اب آیا ہوں تو یہاں میں دعا کر لوں، یہ بھی جائز ہے. کیونکہ دعا تو یہاں سے بھی قبول ہوگی وہاں سے بھی، اسپیشلی دعا کے لیے جانا تو کوئی بات نہیں ہے. تو وہاں گئے آپ زیارت کے لیے، وہاں جا کے دعا بھی کر سکتے ہیں. اس طرح وہاں گئے آپ زیارت کے لیے لیکن آپ کو تلاوت کا خیال آ گیا، تو بھی ٹھیک ہے. اسپیشلی تلاوت کے لیے جانا صحیح نہیں. بعض لوگ بیٹھے ہوتے ہیں کرائے پہ، حافظوں کو لے جاتے ہیں اپنے لواحقین کی قبروں پہ بٹھا دیتے ہیں قرآن پڑھوانے کے لیے. میں نے دیکھا یہاں یہ کون سا قبرستان ہے، محمد شاہ کا قبرستان ہے، میں بکری چرانے لے جاتا تھا یہاں پہ، گھاس وغیرہ بہت لگی ہوئی ہے. تو وہ جو ہے نا وہاں میں نے دیکھا وہ بیٹھے ہوتے ہیں وہاں پہ، کچھ حافظ بیٹھے ہوتے تھے رومال ومال ڈال کے، ان لگی نام معاملے سوالیہات بلائیں پڑھ رہے ہوتے تھے نا، تو ان کو پیسے ملتے ہیں اس کے. یہ ویسی بدعت ہے، اس میں پیسے ویسے ان کو پیسے تو مل جائیں گے لیکن آپ کے ابا کو کچھ بھی نہیں ملے گا، ٹھیک ہے نا، نہ ثواب ملے گا نہ پیسے ملیں گے، اور اس کو بھی عذاب بھی ملے گا. جو اپنی قرآن کی تلاوت کو جو بیچ رہا ہے نا، بیچ رہا ہے قرآن کو بیچ رہا ہے، اس کو عذاب بھی ملے گا. قرآن پڑھنا پڑھ کے پیسے لینا بالکل حرام ہے، قرآن پڑھا کے پیسے لینا، تعلیم کے پیسے لینا تو جائز ہے، تلاوت کے پیسے لینا بالکل حرام ہے، بالکل ناجائز ہے. تو کیا بتا رہا تھا میں اپنی بات کہاں سے چلے گی، ہاں تو یہ ہمارے ہاں گرین چینل والے اس سے استدلال کرتے ہیں مگر یہ استدلال درست نہیں ہے. ہم نے اپنی شریعت دیکھنی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، جو اللہ کے نبی نے جو ہے کبھی ایسا نہیں، مسجد نبی کوئی کسی قبر پہ بنائی تھی کیا؟ اور ویسے بھی دیکھو نماز جنازہ بھی اللہ کی عبادت ہے یا نہیں؟ نماز ہے، اس کے وہی احکام ہیں جو نماز کے ہیں، وضو کیا جاتا ہے اس میں، اور اگر پانی نہ ہو تیمم کر کے غسل جنابت سے پاک ہونا چاہیے، جنابت سے پاک ہونا چاہیے، حدث اصغر اکبر سے ثنا ہے اس میں، تکبیرات ہیں. لیکن جب کھڑے ہوتے ہیں تو رکوع اور سجدہ اللہ نے اس سے ہٹا دیا. کیوں؟ اس لیے کہ اگر رکو کریں گے نا ہم تو کریں گے اللہ کو، لیکن دیکھنے والے کیا سمجھیں گے، کہیں ان کے مذہب میں میت کو تو نہیں سجدہ کیا جا رہا، اور انتقال تو بزرگوں کا بھی ہوگا، اہل اللہ کا بھی ہوگا، اولیاء کرام کا بھی ہوگا، تو اس سے یہ وہم ہوگا کہ یہ اپنے ولیوں کے سامنے جھکتے ہیں. تو اللہ نے کہا میں ایسے ہی دو منٹ کی نماز قبول کر لوں گا تمہاری، میں چار تکبیریں یہ چار رکعت کے قائم مقام، ٹھیک ہے نا، چار تکبیریں یہ چار رکعت کے قائم مقام کر دی. تو شرک سے اسلام بہت دور بھاگتا ہے. دوسری بات یہ کہ عقیدت میں اپنے والدین یا لواحقین کی قبروں کو پکا کرنا یہ بھی حرام اور ناجائز ہے. یہ بدعت تو اتنی گندی بدعت ہمارے معاشرے میں آ گئی ہے. قبر ایک بالش سے زیادہ اونچی نہیں ہونی چاہیے، مٹی کی ہونی چاہیے، اور اس پہ سیمنٹ بجری کا کام نہیں ہونا چاہیے، ٹائلیں وائلیں سیمنٹ پتھر یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے قبر. موت آتی ہے لوگوں کو معلوم نہیں کیا ہو گیا، میرے پاس فون آ کے حضرت تھوڑا سا کیا کرے گا تو اس کو، ابا کی قبر پہ ٹائل لگا کیا ہو جائے گا. تو جب صحابہ کرام کی قبریں سادہ مٹی کی ہو سکتی ہیں اور بڑے بڑے بزرگان دین ہیں پیغمبروں کی قبریں سادہ مٹی کی ہو جائے، تمہارے ابا کی کیا سرخاب کے پر لگے ہوئے تھے جو ان کی قبروں پہ ڈبل منزلہ ڈبل اسٹوری بنائی جائے، اور وحشت آتی ہے ایسی قبر کو دیکھ. تو یہ بالکل حرام ہے اور ناجائز. قبروں پہ نام لکھنے کے بارے میں بعض علماء کا اختلاف ہے، بعض حدیثوں سے ممانعات بھی ثابت ہوتی ہے، بعض سے جواز بھی ثابت ہوتا ہے. تو خلاصہ اس کا یہ کہ نام لکھنے کی گنجائش ہے. گنجائش کا مطلب یہ کہ بہت سنہرا کام نہیں ہے کیا، اور پھر نام ہی لکھنے کی، اس میں تاریخ ولادت، تاریخ پیدائش، ڈپلوما ہولڈر ہیں، کہاں سے انہوں نے شادی کس سن میں ہوئی، پھر جو ہے نا وہ پہلا کیس کہاں ہوا تھا ان کا، آپریشن سے ہوئے تھے یا بغیر آپریشن، ساری چیزیں لکھی ہوتی ہیں. اتنی تفصیلات مردے کی پوری ڈاکومنٹری کی کیا ضرورت ہے بھائی، صرف نشانی کے لیے ہوتا ہے کہ میں کہیں آؤں تو دوبارہ بھول نہ جاؤں والد یا دادا کی خبر. تو اس میں یہ ہے، میرے والد صاحب کا انتقال ہوا تو میں نے اپنے والد صاحب کی قبر پہ نام بھی نہیں لکھا، بس ایک جو وہ جو پتھر ہوتا ہے نا اس پہ ایک تھوڑا سا لکیر سی ڈال دی کہ مجھے فرق پتا چل جائے، تو اتنا بھی کافی ہے. اور اگر چلو نام ہی لکھنا ہے تو ایک چھوٹا سا نام لکھ دیا جائے ان کا، اس پہ اسپیشلی خطبے بنا بنا کے خوبصورت اور اس پہ پوری وہ تفصیل لکھی جاتی ہے. میں اس کو حرام نہیں کہہ رہا، لیکن یہ غیر ضروری چیز ہے. کوئی بہت بڑا عالم اگر ہو نا، بہت بڑے بزرگ دنیا سے چلے گئے، تو چلو ان کے نام کے ساتھ یہ لکھ دیا جائے کہ عمر کتنی تھی، تھوڑا سا آ گیا بہت ہی. وہ بھی اس لیے کہ تاریخ دان جب تاریخ لکھے تو ان کا ریکارڈ تھوڑا سا محفوظ رہے، تو ہر ایک کی تاریخ تھوڑی لکھی جاتی ہے. یہ بھی گنجائش کی ایک بات کر رہا ہوں، ورنہ اصل تو یہ کہ صرف چھوٹا سا نام لکھ دیا جائے، اور وہ بھی نہ لکھیں تو بھی اچھا ہے، ٹھیک ہے نا، کچھ نہیں ہوتا. آپ بھی تھوڑے دیر میں مر جائیں گے تو پھر کون، سب بھول جاتے ہیں، کون اپنے دادا پر دادا کس کو یاد ہے، تھوڑے دن کی بات ہوتی ہے. اصل چیز ہے اپنے والدین کو یاد رکھنا چاہیے دعاؤں میں، ساری زندگی یاد رکھے. ہمارے والد صاحب کی قبر پھر ہم بھول ہی گئے کدھر ہے، وہ کسی نے پتہ نہیں اس طریقے سے قبریں وہاں بنا دی کہ ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا. اب جاتے ہیں تو تین چار قبروں میں سمجھ میں نہیں آتی، لیکن دعا ہم یہیں بیٹھ کے کرتے رہتے ہیں. یہ دعائیں کرتے رہنا یہ زیادہ بہتر ہے بنسبت ان تکلفات میں پڑھنے کے. تو 309 سال تک اللہ نے ان کو سلایا، اور اس کے بعد جو ہے وہ وہ حکومت ہی تبدیل ہو چکی تھی. ایک اور مقام پہ یہ لمبی نیند کا اللہ نے جو ہے نا وہ واقعہ سنایا، اوکل الذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عرشہ. اللہ فرماتے ہیں کہ ایک پیغمبر کا واقعہ سنائے کہ وہ ایک بستی سے گزر رہے تھے، تو وہ سب پرانی بستی تھی، مر کے کھنڈرات ہو چکے تھے. تو ان کے دل میں یہ وسوسہ آیا، انا یحیی ھذہ اللہ بعد موتھا، کہ اللہ ان کو کیسے زندہ کرے گا. قیامت کے دن اللہ نے کہا ہے نا کہ میں زندہ کروں گا، تو کیسے یہ سب گل چھڑ کے ختم ہو گئے. اللہ فرماتے ہیں فاماتہ اللہ مئت عام، اللہ نے ان کو موت دے دی. ان کو تو سلایا تھا نا 309 سال تک، انہیں کیا کر دیا، موت دے دی. ان کے ساتھ ان کا گدھا بھی تھا، گدھا بھی مر گیا، خود بھی مر گئے. فاماتہ اللہ مئت عام، 100 سال تک ان پر موت تاری رہی. ثم بعثہ، پھر ان کو اللہ نے زندہ کیا. قال کم لبستا، اور کہا کہ تم کتنے عرصے تک موت کا شکار رہے ہو. انہوں نے کہا لبست یوماً او بعض یوم، یا اللہ ایک دن، یا مرنے کے بعد تو اندازہ نہیں ہوگا نا، میں ایک دن رہا ہوں یا ایک سے بھی کم. قال بل لبست مئات عام، فرمایا تم 100 سال تک مردہ رہے ہو، 100 سال یقین نہیں آتا. فانظر الی طعامک وشرابک وانظر الی العظام، فرمایا اپنے گدھے کی ہڈیوں کو دیکھو، وہ ہڈیاں گل سڑ کے بالکل العظام کئی فنون شزوہا، فرمایا دیکھنا ہم ان ہڈیوں کو کیسے جوڑتے ہیں، ہڈیاں وہ مٹی میں سے اڑ اڑ کے اٹھ اٹھ کے ملی ہیں اور پورا گدا صحیح سالم تیار. میں کہتا ہوں وہ گدا کتنا خوش قسمت تھا کہ ایسا خوش قسمت گدا تھا گریوی میں اس کو مرنے کے بعد دوبارہ زندگی ملی. اسی کے بعد اللہ نے پھر ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا کہ ابراہیم نے اللہ سے پوچھا اے اللہ ربی ارینی کئی فتحی الموتا، اے اللہ تو مردوں کو زندہ کرے گا تو کیسے کرے گا یہ کام؟ اللہ نے فرمایا اولم تؤمن، اے ابراہیم تجھے یقین نہیں ہے؟ قال بلا، اے اللہ یقین ہے، کیوں نہیں ہے؟ تو نے کہہ دیا تو 100% یقین ہے. ولکن لیطمئن قلبی، اور چاہتا ہوں کہ میرے دل کو اطمینان ہو جائے. اللہ نے فرمایا فخذ اربعۃ من الطیر، چار پرندے لیں، فصرهن الیہ، ان کو اپنی آواز سے مانوس کریں. پرندوں کو ایک آواز سے مانوس ہو جاتے ہیں نا، تو جب وہ آواز ماری جائے تو سارے دوڑتے ہوئے آتے ہیں. ثم اجعل علی کل جبل منهن جزءا، پھر ان کو ذبح کر کے ان کے ٹکڑے ٹکڑے مکس کر کے چاروں طرف پہاڑوں کے کونوں پر چوٹیوں پر ڈال دیں. ثم ادعهن، پھر ان کو اسی آواز سے پکارے جس سے آپ نے مانوس کیا ہے. یاتینک السعیا، وہ سارے پرندوں کی بوٹیاں فوراً فوراً اڑ اڑ کے جو مکس ہوئے ہوئے تھے نا، قیمے بنے ہوئے تھے، اپنی اپنی جگہ پہ لگی ہیں اور پرور لگے اور دوڑتے ہوئے ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے. فلما تبین له قال اعلم ان اللہ على كل شيء قدير، کہنے لگے اللہ مجھے یقین ہے کہ تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. تو یہ اللہ نے اپنے پیغمبروں کو تو یہ چیزیں دکھا دی، ہمیں نہیں دکھا رہے، اللہ تعالیٰ ہمیں صرف بتا رہے ہیں کہ ایسا ہو چکا ہے. صحیح ہے نا، ہم اگر اللہ سے پوچھتے ہیں تو اللہ ہمیں ایک، آج سورہ اس میں بھی اس کا ذکر آیا نا، ویقول الانسان اذا ما مت لسوف اخرج حیا، سورہ مریم، فرمایا انسان یہ بار بار یہ سوال پوچھتا ہے میں جب مر جاؤں گا تو میں کیسے زندہ کیا جاؤں گا. فرمایا ولا یذکر الانسان انا خلقناه من قبل ولم تك شیئا، فرمایا تم اپنے ماضی کو دیکھو، کچھ بھی نہیں تھے، کچھ بھی نہیں، مٹی تھے اور اس مٹی سے اجزاء کو کشید کے کیسے پانی کے قطرے میں تبدیل کر کے تمہیں انسان بنا دیا. تو جس نے یہ سب کچھ مراحل طے کر کے انسان بنا دیا، کیا وہ تمہیں دوبارہ پیدا نہیں کر سکتے؟ ولم یحی بخلقهن، ایک جگہ فرمایا اتنے بڑے بڑے زمین اور آسمان بنا دیے اور بنا کے تھکا نہیں، کیا وہ اس پر قادر نہیں ہے کہ دوبارہ ریپیئر کر دے تمہیں؟ اور ایک جگہ فرمایا کہ کسی چیز کو پہلی مرتبہ بنانا مشکل ہوتا ہے دوسری مرتبہ بنانے سے، وہ احون علیہ، دوسری مرتبہ بنانا تو اور زیادہ آسان ہوتا ہے. تو جس نے پہلی دفعہ بنایا جب کچھ بھی نہیں تھے، وہ اس پہ مشکل نہیں تھا، پتلا بنا کے پھونک ماری آدم کو بنا دیا، ٹھیک ہے نا، آدم کو بنا دیا، حضرت مریم کے بطن میں فرشتے نے پھونک ماری اور عیسیٰ ابن مریم کو پیدا کر دیا ان کے پیٹ میں. تو اللہ فرماتے ہیں جو کچھ نہ ہونے سے سب کچھ بنا سکتا ہے، وہ تمہارے ذرات کے زمین میں تحلیل ہونے کے بعد دوبارہ اکٹھا کر کے کیوں نہیں بنا سکتا؟ تو اس لیے بھائی آخرت تو بہت قرآن نے تذکرہ کیا ہے، آخرت پر اپنا ایمان تازہ رکھنا چاہیے اور یقین رکھنا چاہیے. بار بار قرآن یہی کہہ رہا ہے کہ مرنے کے بعد زندگی ہے اور تمہیں اس زندگی کا حساب و کتاب دینا ہے. پیغمبروں کے واقعات بھی اسی اس میں بیان کیا، بہت سارے پیغمبروں کے واقعات اللہ نے بتائے. حضرت موسیٰ کا واقعہ تو بڑی تفصیل سے کہ کیسے کوہ طور پہ پہنچے، کیسے آواز آئی، بڑا دلچسپ انداز میں. فرمایا فلما اتاها هل اتاك حدیث موسیٰ، اے محمد کہ آپ کو موسیٰ کی خبر ہے، اذ رآ نارن، اپنی بیوی کو لے کے جا رہے تھے جنگل میں، رات کے اندھیرے میں سردی میں آگ نظر آئی. ابھی تک نبوت نہیں ملی تھی موسیٰ علیہ السلام کو، بیوی سے کہنے لگے یہاں ٹھہرو، میں جا کے جو ہے کچھ آگ کا تھوڑا سا شعلہ لے کر آتا ہوں، او اجیدو علی النار ہدا، ممکن ہے وہاں کوئی راستہ بتانے والا بھی مل جائے، جہاں آگ ہوتی ہے تو وہاں لوگ ہوتے ہیں، لیکن وہاں کوئی بھی نہیں تھا. جب آئے ہیں تو نودیا یا موسیٰ انی انا ربک، ایک دم آواز آئی اے موسیٰ میں تیرا رب ہوں، فخلع نعلیک، تو اپنی چپلوں کو جوتوں کو اتار دے، انک بالواد المقدس طوا، اس لیے کہ تو ایک عام جگہ پہ نہیں، ایک بہت مقدس وادی طوا میں موجود ہے اس وقت. وانا اخترتک فاستمع لما یوحا، اور میں نے تجھے سلیکٹ کر لیا ہے، منتخب کر لیا ہے، لہذا بہت غور سے سن جو میں تجھے وحی کر رہا ہوں. پھر آگے اللہ نے فرمایا انی انا اللہ، بے شک یقیناً میں، انا اللہ، میں اللہ ہوں، میں کیا ہوں؟ اللہ ہوں، لا الہ الا انا، میرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، فاعبدنی، صرف میری ہی عبادت کرنا، واقم الصلاۃ لذکری، اور میری یاد قائم رکھنے کے لیے نماز کو قائم رکھنا، ان الساعۃ آتیۃ، اور یہ یاد رکھ قیامت آ کے رہے گی، اکاد اخفیہا، لیکن میں اس کا علم کسی کو نہیں دوں گا کہ کب آئے گی، لتجزا کل نفس بما تسعی، اور قیامت کا وقوع اس لیے ہوگا کہ ہر نفس کو اس کے اپنے اعمال کا بدلہ دیا جا سکے، انسان کو چھوڑا تھوڑی جائے گا۔ پھر جب اتنی بات اللہ نے کر دی، حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ دہشت طاری تھی، تو اللہ نے پھر موسیٰ سے سوال کیا، موسیٰ علیہ السلام پریشان، یہ میرے ساتھ کیوں ہو رہا ہے، یہ مجھے کیوں سمجھایا جا رہا ہے؟ تو اللہ نے فرمایا وما تلک بیمینک یا موسیٰ، اور اے موسیٰ یہ تیرے دائیں ہاتھ میں کیا چیز ہے؟ حضرت موسیٰ نے فرمایا ہی عصایا، اے اللہ یہ میری لاٹھی ہے، اتوکأ علیہا اس پہ میں ٹیک لگاتا ہوں، واہش بہا علی غنمی اس کے ذریعے میں درختوں سے پتے جھاڑتا ہوں، ولی فیہا مآرب اخرى اور بہت سارے کام میں اس لاٹھی سے کرتا ہوں۔ قال اللہ نے فرمایا اے موسیٰ کیا مطلب مجھے تیرے ان کاموں سے واسطہ نہیں ہے؟ انہوں نے تو پوری تقریر شروع کر دی، میں یہ بھی کرتا ہوں میں وہ بھی کرتا ہوں۔ القیہا یا موسیٰ، اے موسیٰ اسے زمین پہ پھینک۔ علماء نے لکھا یہ اتنی لمبی کلام، اللہ نے جو اتنا لمبا کلام حضرت موسیٰ سے کیا، حضرت موسیٰ کے کو مانوس کرنے کے لیے، کیونکہ حضرت موسیٰ پہ بہت خوف کی کیفیات تھی۔ جب خوف کی کیفیات ہوتی ہے نا، تو منصب اور مشن بتانے سے پہلے اس کو ٹھنڈا گرم پوچھا جاتا ہے، بیٹھو تو صحیح بھائی، بات تو کرو، پہلے ادھر ادھر کی باتیں ہوتی ہیں، یہ کیا ہے، یہ کس مقصد کے لیے ہے۔ اللہ نے حضرت موسیٰ سے طویل کلام کیا، تو اللہ نے فرمایا القیہا یا موسیٰ، اے موسیٰ اسے زمین پر ڈال دے۔ فالقاها، جیسے ہی زمین پر ڈالا، فاذا هي حيه تسعى، اچانک پھرتیلا سانپ بن کے وہ دوڑنا شروع ہو گئی۔ تو اللہ فرماتے ہیں حيه تسعى، قلنا فالقاها فاذا هي حيه تسعى واضم يدك الى جناحك، اور دوسرے مقام پر آتا ہے کہ اللہ فرماتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام خوف زدہ ہو کے بھاگے، ولم يعقب، اور پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا۔ قلنا، ہم نے موسیٰ سے کہا ہے موسیٰ واپس پلٹ، سنعیدها سیرتها الاولى، اس سانپ کو جا کے پکڑ لے، ہم اس کو دوبارہ اپنی پہلی حالت میں لوٹا دیں۔ یہ وہ واقعات ہیں جو صرف قرآن نہیں بیان کرتا، صرف تورات اور انجیل نہیں بیان کرتی، یہ وہ واقعات ہیں جو یہود و نصارہ اپنے باپ دادا سے بھی نقل کرتے چلے آ رہے ہیں تاریخی کتابوں، قرآن بھی اس کو بیان کر رہا ہے اپنے انداز میں، اور صرف اور صرف یہ بتانے کے لیے کہ اللہ نے لوگوں کی ہدایت کے سامان کیسا انتظام کیا ہے۔ اور اللہ کا صرف ایک ہی کائنات کو پیدا کرنے کا مقصد ہے کہ لوگ اللہ کی مان کے چلنے والے بن جائیں، اس کے لیے اللہ پیغمبروں کو بھی بھیجتے رہے۔ تو جب وہ دوبارہ لاٹھی پکڑی ہے، فرمایا وضم یدا کا الا جناحک، اپنے پہلو میں ہاتھ ڈالیے، باہر نکالا تو دیکھا سورج کی طرح چمک رہا ہے۔ فرمایا لنریک من آیاتنا الکبرى، اے موسیٰ یہ دو نشانیاں، اس کے علاوہ اور بہت ساری نشانیاں میں تجھے دوں گا، اب تو نے کرنا کیا ہے، اذهب الى فرعون انه طغى، تو جا فرعون کے پاس، اس نے بڑی سرکشی کی ہے۔ حضرت موسیٰ پریشان کہ وہیں سے تو میں فرار ہو کے آیا تھا قتل کر کے، ابھی 10-12 سال کے بعد واپس جا رہا ہوں، چھپتا چھپاتا تو میں نے کہا بھول بھلیا ہو گیا ہوگا کہ کون قاتل تھا، کس نے مارا تھا، چپکے سے کہیں رہ لوں گا، اللہ ڈائریکٹ کس کے پاس بھیج رہے ہیں، اسی دشمن کے پاس۔ فوراً موسیٰ علیہ السلام نے کہا رب اشرح لی صدری، پہلے تو دوسرے قرآن میں دوسری جگہ پر آتا ہے حضرت موسیٰ نے عذر ظاہر کیا، اے اللہ میں نے قتل کیا ہے، مجھے ڈر ہے وہ مجھے قتل کر دیں گے۔ تو اللہ نے پھر اس کا جواب دیا، یہاں وہ واقعہ حذف کر دیا گیا، جب موسیٰ علیہ السلام کو یقین ہو گیا کہ مجھے اللہ بھیجیں گے ضرور، اس معاملے میں معافی نہیں ہے، تو موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی رب اشرح لی صدری، اے اللہ میرے سینے کو کھول دے، واحلل عقدۃ من لسانی، میری زبان میں جو لکنت ہے گرا ہے اس کو بھی کھول دے، یفقہوا قولی، تاکہ وہ لوگ میری بات کو سمجھ سکیں، اور کیا وجعلنی وزیرا من اہلی، اور میرے خاندان میں سے میرا کوئی ساتھی اور مددگار بنا دے، ہارون اخی، یعنی میرے بھائی ہارون کو، اشدد بھی ازری واشرکہ فی امری، اس کے ذریعے تو میری بازو، میرے بازو اور کمر کو مضبوط کر دے، اور اسے میری اس نبوت کی میں میرے ساتھ شریک کر دے، کئی نسبحا کا کثیرا، تاکہ ہم دونوں مل کے تیری خوب پاکی اور طہارت بیان کریں، خوب تسبیح بیان کریں، ونذکرہ کا کثیرا، ایک کے بجائے دو ہوں گے، خوب تیرا ذکر کریں گے، تو ونذکرہ انک کنت بنا بصیرا، تو ہمارے حالات کو خوب جانتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں آواز آئی اس توہے طور سے کہ قال قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ، اے موسیٰ ہم نے تیرے اس سوال کو، تیری اس مراد کو پورا کر لیا، اور ہمارا تجھ پر صرف یہ احسان نہیں ہے کہ تو ہم نے یہ دعا تیری قبول کی، ولقد مننا علیک مرۃ اخرى، اس سے پہلے بھی ہم تجھ پر بہت سارے انعامات کر چکے ہیں، کیونکہ بڑا مشن دیا جا رہا ہے نا، تو اللہ ماضی کے انعامات حضرت موسیٰ کو بتائیں گے، ابھی تک تو اللہ نے نہیں جتلائے تھے، ابھی تک نہیں جتلائے تھے، فرمائے تیرا ماضی اٹھا کے دیکھ تو، ماضی کیا ہے؟ اذ اوحینا الى امک ما یوحا، فرمایا موسیٰ اس وقت بھی ہم نے تجھ پر احسان کیا تھا جب ہم نے تیری ماں کے دل میں وحی کی، ان اقذفیہ فی التابوت، کہ اپنے اس بچے کو، معصوم بچے کو صندوقچے میں ڈال دے اور پھر اس کو دریا کی موجوں کے حوالے. بنی اسرائیل کے ہزاروں بچے قتل ہو گئے مگر ہم نے تجھے قتل ہونے سے بچایا، تیری ماں کے دل میں یہ بات ڈال دی اور پھر وہ اس تابوت کو، یعقوب ہوا عدو بلی و عدو بلک، میرے اور تیرے دشمن نے اس تابوت کو نکالا. وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي، لیکن لوگوں کے دلوں میں میں نے تیری محبت ڈال دی اور فرعون تجھے قتل نہیں کر سکا. دوسرے مقام کیا تھے؟ فرعون کی بیوی نے کہا لا تقتلوه، اسے قتل نہ کرو. فرمایا کہ اس تمشی اختو کا، وہ بھی وقت یاد کرنے کے قابل ہے جب تیری بہن اس صندوقچے کے ساتھ ساتھ دریا کی موجوں کے ساتھ چل رہی تھی اور فرعون کے محل میں جب وہ پہنچا، حرمنا علیہ المراضع، ہم نے ہر عورت کا دودھ تیرے اوپر حرام کر دیا. نتیجہ کیا نکلا؟ کہ تیری بہن نے کہا هل ادلکم علی من یکفل، میں ایک ایسی عورت کا پتہ بتاؤں جو اس کی کفالت کر لے گی اور امید ہے اس عورت کی چھاتی سے یہ دودھ پی لے. فرجعنا کا الہ امک، اے موسیٰ ہم نے تجھے تیری ماں کی گود میں لوٹا دیا. کیوں؟ تاکہ وہ غمزدہ نہ ہو اور اس کو یقین آ جائے کہ اللہ جب وعدہ کرتا ہے تو اس وعدے کو سچا کرتا ہے. فرمایا آگے اللہ نے اب انعامات بیان کی جائیں، تو اللہ نے حضرت موسیٰ کی ماں پہ جو احسان کیا وہ بھی تو حضرت موسیٰ پہ احسان ہو. پھر آگے فرمایا وَقَتَلْتَ نَفْسًا، اے موسیٰ اس کے بعد تو نے ایک جان کو ہلاک کر دیا، قتل ہو گیا تجھ سے. وَقَتَلْتَ نَفْسًا فَنَجَّيْنَاكَ مِنَ الْغَمِّ، اس غم سے بھی ہم نے تجھے نجات دی. وَفَتَنَّاكَ فُتُونًا، پھر ہم نے تجھے آزمائشوں میں ڈالا. مدین گئے بے ساز و سامان، سفر کر کے گئے وہاں، کچھ نہ کھانے کا بندوبست نہ رہنے کا بندوبست، لیکن ہم نے تیرے رہائش اور کھانے کا اور نکاح کا بندوبست کیا. فَلَبِثْتَ سِنِينَ فِي أَهْلِ مَدْيَن، کئی سال تو مدین میں رہا. ثُمَّ جِئْتَ عَلَى قَدْرِي يَا مُوسَى، اے موسیٰ پھر ان تمام مراحل سے گزر کے آج تو اس مقام پہ پہنچا ہوا ہے. وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي، اور ان تمام مراحل سے گزارنے کے بعد اب میں نے تجھے اپنی ذات کے لیے منتخب کر لیا ہے. تو اتنی لمبی تقریر اللہ نے کوہ طور پہ حضرت موسیٰ سے. اذهبا الى فرعون انه طغى، جا تو بھی اور تیرا بھائی بھی فرعون کے پاس جاؤ، اس نے زمین میں بڑی سرکشی مچائی ہے. فقولا له قولا لینا، جا کے اس سے نرم لہجے میں بات کرنا، کیونکہ مقصد سمجھانا ہے، بھگانا نہیں. لعلہ یتذکر و یخشى، شاید وہ ڈر جائے، شاید نصیحت حاصل کر لے. حضرت موسیٰ اور ہارون نے مل کے کہا اننا نخاف، بعد میں کہا یہ، اس وقت تو چلے گئے، اس وقت تو ہارون علیہ السلام موجود نہیں تھے. کہنے لگے اے اللہ ہمیں ڈر ہے وہ قتل کر دے. اللہ نے فرمایا جاؤ میں تمہارے ساتھ ہوں. باہر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام پہنچے ہیں تو فرعون سے کہا کہ آپ جو ہے اس کو واپس بھیج دیں، بنی اسرائیل کو عذاب نہ دیں. تو فرعون نے کیا کہا؟ فرعون نے کہا فمر ربکما یا موسیٰ، اے موسیٰ تمہارا رب کون ہے جس کی تم یہ باتیں کر رہے ہو؟ سر تو کون کا مطلب یہ کہ اس کا ایڈریس بتاؤ، اس کا پتہ بتاؤ. حضرت موسیٰ نے اللہ کی حقیقت اور ماہیت بیان کرنے کے بجائے اللہ کی صفات بیان کرنا شروع کر دی، اس لیے کہ اللہ اپنی صفات سے پہچانا جاتا ہے. حضرت موسیٰ نے فرمایا ربنا الذی آتا کل شیء خلقہ ثم ہدا، وہی رب ہے جس نے ہر چیز کو اس کی تخلیق دی، ہر چیز کو اس کی فطرت پہ بنایا، ہر چیز کو اس کی فطرت پہ چلا دیا. جتنی چیزیں پیدا کی ہیں سب اپنی فطرت پہ چل رہی ہیں، یہ خود سے نہیں چل رہی، چلائی جا رہی ہیں. یہ تو یہ کون چلا رہا ہے؟ جو چلا رہا ہے وہی ہے رب، تو تھوڑی چلا رہی. تو قال فما بال القرون الاولى، فوراً وہ کہنے لگا پھر پچھلی قوموں کا کیا ہوگا جو رب پہ ایمان لائے بغیر مر گئی. حضرت موسیٰ نے کہا علمها عند ربی فی کتاب، میرے رب کو پتا ہے، میرے رب کے پاس ان کے ریکارڈ ہیں. لا یضل ربی ولا ینسا، نہ وہ غلطی کرتا ہے نہ بھولتا ہے، جس کو جنت میں جانا ہے وہ بھیجے گا، جس کو جہنم میں جانا ہے وہ بھیجے گا. چھوڑ ان بحثوں کو. پھر آگے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تقریر شروع کر دی الذی جعل لکم الارض مہدا، وہ اللہ جس نے زمین کو بچھونا بنا دیا تمہارے لیے. وسلک لکم فیہا سبلا، اس میں بہت سارے راستے بنا دیے. اور وانزل من السماء ماء، وہی جو آسمان سے تمہارے لیے پانی برساتا ہے. فاخرجنا به ازواجا من نبات شتا، یہ عجیب بلاغت ہے قرآن کی کہ قرآن جو ہے نا بات کر رہا ہوتا ہے کسی اور کی، لیکن اللہ کو ایسا لگتا ہے جیسے بڑا جوش آیا اور اللہ خود جو ہے نا میدان میں اتر کے خود اپنا کلام اللہ نے شروع کر دیا. اب الفاظ دیکھیں میں ترجمہ کر رہا ہوں. فرمایا کہ اے موسیٰ علیہ السلام یہ کہہ رہے ہیں، اللہ نقل کر رہے ہیں، موسیٰ کہہ رہے ہیں وہ اللہ جس نے زمین کو تمہارے لیے بچھونا بنایا، وہ اللہ جس نے آسمان سے تمہارے لیے پانی برسایا، یا وہ اللہ جس نے زمین میں تمہارے لیے راستے بنائے، وہ اللہ جس نے آسمان سے تمہارے لیے پانی برسایا، فأخرجنا اور ہم نے اس پانی سے ازواج من نبات شتا طرح طرح کے میوے پیدا کر دیے۔ ابھی ہم نے کہاں سے آ گیا بھائی، ٹھیک ہے نا، بات تو کس کی چل رہی ہے؟ موسیٰ کی۔ لیکن ایسا لگتا ہے جیسے اللہ نے کہا موسیٰ کی بات کو چھوڑو، ابھی پانی تو موسیٰ نے برسایا، میں بتاتا ہوں۔ وہی اللہ ہم سے ہم کلام ہونا شروع ہو گئے کہ موسیٰ نے تو اتنی بات کی، باقی میں تم سے کر رہا ہوں کہ جو میرا کلام سن رہے ہیں۔ فأخرجنا به ازواجا من نبات شتا، ہم نے ایک پانی سے کتنے سینکڑوں لاکھوں قسم کے نباتات پیدا کر دیے، ایک پانی سے، الگ الگ پانی نہیں سیراب کیا جا رہا۔ کلوا ورعوا انعامکم، پھر اللہ اپنا کلام خود کر رہے ہیں، حضرت موسیٰ کو درمیان سے ہٹا کے اپنا کلام خود کر رہے ہیں۔ کلوا ورعوا انعامکم، کھاؤ اور اپنے جانوروں کو بھی کھلاؤ، ان فی ذلک لآیات لأولی النہا، اس میں بڑی بڑی نشانیاں ہیں عقل مندوں کے لیے۔ پھر فرمایا منہا خلقناکم، جس زمین سے یہ چیزیں پیدا ہو رہی ہیں، ہوتا کچھ بھی نہیں ہے، نہ سیب نہ ٹماٹر نہ انگور نہ کیلے، کچھ بھی نہیں ہے اس مٹی میں، لیکن منہا خلقناکم، اس مٹی میں کیسا ہم تصرف کرتے ہیں، انسان کو بھی اسی مٹی سے بنایا، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم، پھر تم بڑے بڑے وڈیرے بن کے تھوڑے دن میں لوٹا دیتے ہیں، ومنہا نخرجکم تارۃ اخرى، پھر ایک مرتبہ دوبارہ اس مٹی سے بھی ہم بنا دیں گے تمہیں، دوبارہ مٹی سے بنا دیں گے۔ تو آگے پھر لمبا واقعہ کہ فرعون نے، اللہ فرماتے ہر طرح کی نشانیاں دکھائیں مگر اس نے انکار کیا، اور موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ تیرا مقصد جادو کے زور سے ہم سے ہماری حکومت چھیننا اور کچھ بھی نہیں ہے، تو جو ہے نا میں جادو اس سے زیادہ جادوگر لے کر آؤں گا، تیرا مقابلہ کریں گے۔ حضرت موسیٰ نے کہا ٹھیک ہے۔ فرعون نے کہا تو خود وقت بتا دے۔ حضرت موسیٰ نے کہا یوم الزینا، عید کا دن، جس دن ساری دنیا اکٹھی ہوتی ہے نا، میلے ٹھیلے ہوتے ہیں، ساری دنیا آئی دیکھنے کے لیے، وہ ہے مقابلے کا دن۔ پھر حضرت جب جادوگر آئے، حضرت موسیٰ نے جادوگروں کو سمجھایا، دیکھو تم تباہ ہو جاؤ، تم اللہ پر بہتان نہ باندھو، تم پیغمبر کے مقابلے میں ہو، ایسا نہ ہو تم پر اللہ کا عذاب آ جائے۔ وہ کہنے لگے کہ بھائی، ان میں اختلاف ہو گیا جادوگروں میں کہ واقعی یہ کہیں پیغمبر نہ ہو۔ پھر کافی سوچ بچار کے، گپ شپ آپس میں مشورہ کرنے کے بعد کہنے لگے نہیں، یہ جادوگر ہی ہے، یہ جادوگر ہی ہے، لہذا اختلاف نہ کرو، آپس میں اس سے شکست ہو جائے گی۔ اجمعوا کیدکم، مل کے مضبوط تدبیر کرو، وقد افلح الیوم من استعلا، اس لیے کہ آج جو کامیاب ہوگا وہ بہت ہی کامیاب ہوگا، بڑا اونچا ٹھکانہ ملے گا اس کو۔ پھر موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے آپ پہلے وار نہ کریں گے، یہ ہم وار کریں۔ حضرت موسیٰ نے کہا بل القو، جیسے ہی اپنی رسیوں کو پھینکا ہے، اللہ فرماتے ہیں جادو سے وہ ایسے لگی جیسے سانپ بن کے حضرت موسیٰ کی طرف لوٹ رہی ہیں۔ فاوجس فی نفسہ خیفتا موسیٰ، حضرت موسیٰ چونکہ جادوگر نہیں تھے، اس چیز کو پہچان نہیں سکے، اللہ فرماتے ہیں موسیٰ کے دل میں خوف پیدا ہو گیا، یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ۔ قلنا لا تخف، ہم نے کہا موسیٰ ڈر نہیں، انک انت الاعلى، آج کے دن تو ہی مقابلہ جیتے گا۔ والقی ما فی یمینک، پھر وہی تیرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے، ٹھیک ہے نا، دائیں ہاتھ، شروع بھی دائیں ہاتھ سے کیا تھا، ختم بھی دائیں ہاتھ سے۔ القی ما فی یمینک، تیرے دائیں ہاتھ میں جو کچھ ہے اسے زمین پہ ڈال دے۔ اللہ فرماتے ہیں جیسے ہی زمین پہ ڈالا ہے، وہ تو چھوٹے چھوٹے سانپ تھے، یہ حقیقت میں اژدہا، وہ تو نظر آ رہے تھے، قرآن کہہ رہے وہ تھے نہیں، لگ ایسے رہتے جیسے سانپ ہیں، اور یہ حقیقت میں اژدہا بن گیا، اژدہا بن کے ان کو نگلنا شروع کر دیا۔ اللہ فرماتے ہیں قرآن میں فا جو ہے نا، فا عربی میں فوراً کسی کام پہ دلالت کرنے، فألقی السحرۃ، دیکھو مقابلے سے پہلے تو جادوگر مشورہ کر رہے تھے کہ لڑیں نہیں لڑیں، ٹھیک ہے نا، لیکن جب اس کو دیکھا نا کہ لاٹھی سانپ بن گئی ہے حقیقت میں، تو پھر مشورہ ہی لیا، فوراً سارے کے سارے سجدے میں گر گئے، فوراً ان کو وہ حیران ہو گئے کہ یہ حقیقت میں کیسے اژدہا بنا دیا، بھائی ہم اتنے بڑے جادوگر ہیں یہ کام نہیں کر سکتے، یہ کیسے، خدا کی قسم یہ موسیٰ کا کام نہیں ہو سکتا۔ فرمائے سارے ہزاروں جادوگر سجدے میں گر گئے، پوری قوم تماشائی بن کے دیکھ رہی ہے، اور جادوگر سارے کے سارے حضرت موسیٰ کے سامنے سجدے میں گرے ہوئے ہیں، جھک گئے ان کے سامنے، اور کہنے لگے انا آمنا برب ہارون و موسیٰ، ہم موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لے آئے۔ اسی وقت فرعون نے کہا کہ تم ایمان لائے ہو اس پر، میں یہ انہ لکبیرکم، موسیٰ تمہارا بڑا جادوگر ہے، تم چھوٹے جادوگر ہو، تم دونوں نے نورا کشتی کی ہے میرے خلاف، تاکہ دونوں مل کے مجھے میری سلطنت سے باہر نکال دو، اور لہذا میں تمہارے ہاتھ پاؤں کاٹ کے تمہیں لٹکا دوں گا۔ نورا کشتی میں کوئی قتل ہونا برداشت نہیں کرتا، دیکھ نہیں رہا تھا کہ وہ دیکھ بھی رہا تھا کہ بھائی اگر یہ نورا کشتی ہوتی تو یہ جادوگر لٹکنا کیسے برداشت کر لیتے قتل ہو کے، اس میں تو مقصد یہ ہوتا ہے حکومت، تو جادوگروں نے کہا کہ تو ہمیں ہاتھ پاؤں کاٹ کے کھجور کے تنوں سے لٹکا دے، لن نوسرا کا علاما جا انا من البینات، لن نوسرا یہ قسم کا معنی، خدا کی قسم ہرگز ہرگز ہم نے جو دلائل دیکھ لیے ہیں موسیٰ کی نبوت کے، اس دلائل کے مقابلے میں ہم تجھے ہرگز ترجیح نہیں دیں گے، فقضی ما انت قاض، تو جو کچھ کر سکتا ہے کر لے، ہاتھ پاؤں کاٹنا تو دور کی بات ہو، ایک منٹ کا ایمان کتنا طاقتور تھا، یا چار چار مہینے میں ہم لوگ ایسا مضبوط نہیں کر پاتے، ٹھیک ہے نا، چار مہینے لگا کر آئیں گے پھر تین دن کے بعد ڈبو اسنوکر کلب پہ بیٹھا ہوا ہوگا، ایک منٹ کا ایمان، یہ دلائل کا ایک منٹ کا ایمان اتنا طاقتور کہ جو ہے وہ کہہ رہے لنو سیرا کالا ما جانا مل البینات ولدی فطرانا، اور جس خدا نے ہمیں پیدا کیا اس ذات پر ہم تجھے ترجیح نہیں دے سکتے، جو کر سکتا ہے کر لے، آگے کہنے لگے انما تقضی ہذہ الحیات الدنیا، تو اسی دنیا میں کر سکے گا نا جو کچھ کرے گا، دنیا میں کیا بڑی سے بڑی سزا ہوتی ہے، آگ میں ڈال دیا جاتا ہے تھوڑی دیر کے لیے، یہی ہوتا ہے، اس سے بڑی کیا سزا ہو سکتی ہے، اور کہنے لگے انا آمنا بربنا، ہم جو اپنے رب پر ایمان لائے ہیں اس لیے تاکہ ہماری خطاؤں کو معاف کرے، پیغمبر سے جو ہم نے مقابلہ کیا اس جرم کو معاف کرے، اور ہمیں انہ من یاتی ربہ مجرما، اللہ کا قاعدہ ہے جو قیامت کے دن رب کے سامنے مجرم بن کے حاضر ہوا، فإن له نار جہنم، اس کے لیے جہنم کی آگ ہے، تو ہاتھ پاؤں کاٹے گا اور رب کیا کرے گا جہنم کے ایندھن میں ڈالے گا، لا يموت فيها ولا يحيى، جس میں نہ مرے گا نہ جیے گا، تو اللہ تعالیٰ نے اس طرح حضرت موسیٰ، پھر فرعون نے ظلم شروع کر دیے موسیٰ علیہ السلام پر، اسرائیل پر، اللہ نے پھر ان کو نجات دی، تو میرے بھائی یہ قرآن یہ صرف تاریخی واقعات کے لیے نہیں بیان کرتا، قرآن کا مقصد اگر تاریخ ہوتا تو قرآن جو ہے نا وہ پھر ترتیب سے واقعات بیان کرتا، حضرت موسیٰ کا واقعہ ایک ہی جگہ، تو قرآن کا مقصد ہے نصیحت، نصیحت نصیحت کا خلاصہ کیا ہے، ہمارے عقیدے بھی درست ہو جائیں اور ہمارے اعمال بھی درست ہو جائیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کے اعمال کو درست فرمائے، عقائد کو اور ایمان پہ ہمارا خاتمہ فرمائے، سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک۔